الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ. سبحان اللہ, یہ حضرت والا کے درد دل قرب اور تعلق معلہ پر حضرت والا نے گویا کہ اپنی قلبی اور باطنی کیفیت کو اس میں بیان فرمایا کہ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. اگرچہ لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں, کہتے کہ اس زمانے میں تو داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے اور شریعت اور سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, اس زمانے میں عورت کہے کہ جی اب تو بے پردہ عورتیں زیادہ ہیں اور پردہ کرنا مشکل لگتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور ان کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم باخدا ہو گئے, اور باخدا ہونے کا نسخہ کیا بیان فرمایا کہ رہتا ہے روز و شب جو کسی باخدا کے ساتھ, رہتا ہے روز و شب جو کسی باخدا کے ساتھ. ہمارے پیارے مرشد, ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی وقت حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا, اور حضرت والا نے اپنے شیخ کے ساتھ تقریباً 16-17 برس گزارے, اور وہ جو فرمایا کہ رہتا ہے روز و شب جو کسی باخدا کے ساتھ, یعنی یہ صحبت بیان کی حد تک نہیں تھی, یہ تعویذ لینے کی حد تک نہیں تھی, کیونکہ اللہ والوں کی صحبت کا حق اور ان کی صحبت سے یہ فائدہ اٹھانا کہ تعویذ لے لینا یا اپنے قرضوں کے لیے فیکٹری کے لیے دعا کرا لینا, مکان بن جائے کوئی مصیبت آ جائی اس کے لیے دعا کرا لینا, ٹھیک ہے, یہ تو ایک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ جو شخص جس چیز میں اسپیشلائز ہوتا ہے, جب تک اس کی اسپیشلٹی نہ لے, خصوصیت ہے جو, تو اس کا حق ادا نہ ہوا. لہذا اللہ والوں کی جو خصوصیت ہے وہ تو ان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت ہے اور اللہ والا ہونا ہے, یہ ان کی خصوصیت ہے. اگر یہ لیا تو پھر باقی چیزیں تو لونڈی ہیں, خود چلی آئیں گی, اور اگر یہ نہ لیا تو ان اللہ والوں کی صحبت کا حق ادا نہ کیا. لہذا ان سے دعا بھی کرا لی اپنے کام کاروبار کے لیے, اپنی پریشانی مصائب کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت اور وہ تعلق, کہ آخر کیا بات ہے کہ سارا زمانہ وہ اہل جہاں کو مخلوق کی خوشی کو دیکھ رہا ہے, لیکن یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو دیکھ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. ہم ان کی نشانی کو تلاش کر رہے ہیں, کیا مطلب کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور مرضی کیا ہے, میں اس چیز کو تلاش کر رہا ہوں, تو یہ چیز کیسے پیدا ہو. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو باخدا کے ساتھ روز و شب رہنے سے حاصل ہوتی ہے. لہذا حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے درد کو پیش فرمانا, وہیں شارٹ نسخے بھی بتاتے تھے. حضرت فرمایا کہ دیکھو اوابین کی چھ 6 رکعت کہ جی مغرب کے بعد دو سنت کے بعد 6 رکعت پڑھے تو امت اس کی طرف جاتی نہیں ہے, ڈر کے مارے, کیونکہ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی مس کال آئی ہے یا کس کا میسج آیا ہے, یا اگر اور لیٹس ہے تو کس واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا ہے. تو امت کے پاس اتنا وقت نہیں. تو حضرت فرمایا کہ بھائی دیکھو اتنا آسان نسخہ ہے کہ مغرب کے بعد دو سنت بھی پڑھتے ہیں, اکثر دو سنت تو پڑھتے ہیں, اکثر نفل بھی پڑھتے. فرمایا دو رکعت کا بس اضافہ اور کر لو, دو رکعت اور لو تو 6 رکعت ہو گئی. پھر حضرت نے حدیث شریف سنائی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 رکعت بعد صلاۃ المکتوبہ, کہ مغرب کے فرض کے بعد جس نے 6 رکعت پڑھ لی. لگا علماء فرماتے ہیں کہ جس نے 6 رکعت دو سنت کے ساتھ پڑھ لی سمیت, دو نفل تو پڑھی نا, فرمایا دو رکعت اور پڑھ لو بس تو 6 رکعت ہو گئی. تو کتنا آسان نسخہ. ہاں پھر یہ بھی فرماتے تھے جو لوگ ماشاءاللہ یہ 6 رکعت پہلے ہی پڑھ رہے ہیں, فرمایا میں ان کو منع نہیں کر رہا, میں یہ تو بحر الکاہلین کے لیے جو کہ کاہلی کا سمندر ہے, یہ تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں. اب ایک آدمی اچھے کام پہ لگا رہا ہے اس کو تھوڑی ڈیموٹ کیوں کرے, یہ تو وہ لوگ جو اپنی جگہ پر ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, یہ تو پروموشن پیکج ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ 6 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یہ فضیلت لیتے ہیں, وہ عوابین کا وہ لڈو کھاتے رہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد صغائر ہے, صغیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ کی طرف قلب راغب ہو جاتا ہے توبہ کا, کیونکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے. تو حضرت فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ عوابین کی نماز پڑھ رہے تھے, گرمی کا زمانہ تھا, عیدگاہ میں, پھول پور عیدگاہ میں درخت کے, فرمایا درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور درخت کو درخت کے پتوں سے چاندنی چھن کر حضرت پر آ رہی تھی, ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا. اور فرمایا حضرت نے فرمایا کہ چاندنی میں عالم یہ تھا چمک رہے تھے, چمکا رہے تھے. حضرت فرماتے کہ جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے 6 رکعت پڑھی تو رخ موڑ کر, رخ موڑا اور منہ فرمایا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا نام لے کر کہا اور محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں. حضرت فرماتے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پیدا ہونے کی کیا معنی ہے. پھر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ, اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر شیخ کو ایسی بات فرمائے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوگی جو یہ نہ سمجھیں گے تو اس میں جلدی نہ کرنی چاہیے, خاموش رہنا چاہیے کہ نہ پوچھے, کیونکہ شیخ پر ایک کوئی کیفیت ہوتی ہے. بزرگوں نے فرمایا اس کیفیت کے تابع بنو, لہذا وہ کیفیت ہوتی ہے, اگر ماننا اس وقت وہ نہ بھی فرمائے تو پھر کسی دوسرے ضرور اس کو فرمائیں گے. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں یہاں پیدا ہوا, حضرت فرماتے میں خاموش رہا, منتظر رہا, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. حضرت پھول پوری رحمت اللہ خود فرمایا کہ جب مجدد الملت حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو اسی محراب میں مجھ کو بیعت فرمایا تھا. حضرت فرمانے لگے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر, مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. سبحان اللہ, یہ روحانی زندگی ہے اور روح جو کہ حقیقت ہے, اور جسمانی حیات یہ مبارک ہے, لیکن جسمانی حیات اور روح کی حیات کے تابع ہے, کیونکہ جب تک جسم کے اندر روح ہے تو جسم کو غذا ملے گی اور جسم چلتا پھرتا نظر آئے گا, اور جب اس جسم میں سے روح نکل جائے گی تو پھر تو ہمارے پیارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم جو انشاءاللہ بھی تشریف لانے والے ہیں, تو حضرت نے فرمایا پھر عالم یہ ہوگا, پھر اس کو کوئی انسان نہیں بولے گا بلکہ کہے گا کہ دیکھو لاش رکھی ہوئی ہے, انسان نہیں بولتا اس کو, جی لاش رکھی ہوئی. تو اسے فرماتے تھے کہ روح کی غذا مقدم ہے. محرمی رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت اکثر سناتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں دارا عزی کہو جو باس کن, اپنے میدوں کو اس گندم سے اور جو سے ہر وقت اس فکر میں نہ لگو. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں, یہ جو فرمایا قرآن پاک میں آیت کلو و شربو ولا تصرفو آٹھویں پارے کے اندر, کھاؤ شوق اور اسراف مت کرو. فرماتے ہیں اسراف سے مراد یہ کہ ہر وقت کھانے کی فکر میں لگے رہنا. لہذا اگر آپ پرانی کتابیں پڑھ لیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ ایک وقت کھانا کھانا چاہیے. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں تو ہم تین تین وقت ٹھوستے تو یہ ایک وقت کے کیا معنی. میں نے کہا بھائی اس سے بات ہے کہ ایک آدمی ہے, اگر ایک وقت سے مراد یہ ہے کہ انسان نے جب ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لیا تو بلا وجہ اور بغیر بھوک کے کھانا اس کو بھی اسراف فرمایا ہے. جیسے ہمارے یہاں ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ٹائم دیکھا. حضرت علیہ رحمت اللہ نے مجھ سے بطور خاص اختصاص کے ساتھ یہ بات فرمائی تھی کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا. لگا ایک آدمی کو اگر مان لو دن میں چار دفعہ بھوک لگ رہی ہے, وقت نہیں بھوک لگ رہی ہے, تو بے شک کھا لے. لگا اس اسراف کے معنی یہ ہے کہ ضرورت سے, یعنی بھوک نہیں ہے پھر بھی بلا وجہ, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں. اور قاعدہ یہ ہے آج کل تو کوئی سب کھانا کھا کے مر رہے ہیں. لگا سب سے پہلے جو ڈاکٹر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے لیے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیجئے. اس لیے وہ ڈائٹ کنٹرول پلان دیتا ہے, ڈائٹ کنٹرول پلان دیتا ہے. لگا ایک بہت موٹا آدمی تھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ترکیب بتائیے نسخہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہیں, بس تم نے گردن ایسے کرنی ہے, دائیں بائیں ہلانی ہے. اچھا وہ کب اور کیسے, یعنی کب؟ کہا جب تمہیں کوئی کھانے کی پیشکش کرے تو تم نے گردن ایسے ہلانی ہے. اب ڈاکٹر کہتا بھی ہے کھانے کو کنٹرول کرو, اور جناب ڈاکٹر کہتا بھی ہے کہ آپ واک بھی کریں اور وہ بھی برسٹ واک کریں, ہلکی پھلکی واک کافی نہیں ہے, 40 منٹ تیز رفتار سے چلے. تو دیکھیے کھا کے مر رہے ہیں, کھا کے مرنے جیسی حالت ہو رہی ہے. تو اسراف یہ بھی فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا, اس کو بھی اسراف فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اب سجدے میں گئے تو ساتھ میں بوٹیاں بھی باہر آ رہی ہیں اور پوری نماز میں کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں, پورے 8 گھنٹے تک ڈکارے ہی ختم نہیں ہو رہی, اس کو بھی اسراف فرمایا. تو روح جو ہے, یہ روح کی غذا مقدم ہے. اس لیے حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ شعر سناتے تھے کہ آنا سبا کے مردم بسوئے کار میں روان. صبح صبح ہوتی ہے تمام مرد اٹھتے ہیں, مسلمان تو مسلمان کافر بھی صبح کی روشنی سے وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور اپنے کام کاج پر جاتا ہے. اللہ سبا کے مردم بسوئے کار میں روان, وہ اپنے کام پر جاتا ہے. لیکن بلا کشان محبت کہ بسوئے یار میں روان, کہ کچھ محبت کے مارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جاتے ہیں, یا تو تہجد پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ کیا کہنا, لیکن فجر کی نماز کی ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جماعت سے فجر کی نماز پڑھیں. فرمایا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بلاکشان محبت, یہ لوگ محبت کے مارے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تعالی کی محبت ان کو مجبور کر دیے کہ پہلے ہم اس خالق کا نام لے کہ جس کے ساتھ اٹھتے ہم نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, کہ پاک ہے وہ ذات, تمام تعریف ہو اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد حیات دی. اور وہی نشر, اور آج بھی تو عارضی موت ہے, یہ ایک عارضی موت, نیند کا تماشا دکھاتے ہیں, لیکن ایک دن ہمیں اسی مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو لہذا فرمایا کہ روح کی غذا یہ مقدم ہے. تو اس لیے روحانی حیات اور یہ جو بیعت ہوتے ہیں ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے, کیونکہ شیخ سے گویا کہتے ہیں جی نسبت ہو جاتی ہے, نسبت ٹھہر گئی کہ جی یہ میرا شیخ ہے. شیخ کا بھی ایک تعلق ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالی کی محبت کے لیے مجھ کو اپنا بڑا بنایا ہے. اس کے قلب میں بھی ایک توجہ پیدا ہوتی ہے, وہ بھی حضرت والا ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اس نے مجھے بنایا, مجھ پر بھی اور اس پر بھی اپنا فضل فرما دیجیے. لہذا وہ روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ بیعت جو ہے سنت ہے, اصلاح فرض ہے, اصلاح کی طرف بڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ صرف بیعت کافی ہو, جیسے عام طور پر مشہور ہے کہ وہ پیر جو ہے بس بیعت ہو گئے اب سارا کام پیر صاحب نے کرنا ہے, یہ کلیئرنگ ایجنٹ ہے, سب کچھ خود ہی کرائے گا کلیئر, بس ہمیں اس کی فیس ایڈوانس میں دے.
دینی ہے کہ ہر مہینے ہدیہ نظرانہ دیتے رہے، مرغی جمع کراتے رہے اس کے دربار میں، اور جناب باقی ساری کلیئرنگ پیر صاحب خود ہی کرا دیں گے، سارے ڈاکومنٹ بھی خود ہی بھر دیں گے اور سارا کام خود ہی کر دیں گے. ایسا نہیں ہے میرے دوستوں. اب رہی بات، ہوتا یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ وہ جو کام مشکل ہوتا ہے ان کی رہنمائی میں وہ کام آسان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے ایڈوائزر ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو ایسے کرو، یہ لکھو، یہ مضمون. کہتے ہیں سر سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ اچھا چلو ایسے لکھو. وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے کہ جی نظر بچانا یہ تو بہت مشکل لگا ہے. کہ اچھا چلو سفر میں ساتھ چلو، اخلاق دیکھو، رویہ دیکھو، اور بردباری دیکھو، تحمل دیکھو، وسعت زرخی دیکھو. سفر میں رہو ساتھ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قلب کی وسعت کیا چیز ہوتی ہے، اخلاق عالیہ کیا چیز ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کیا چیز ہوتی ہے. وہ مشاہدہ کرتا ہے دن رات. تو اس طریقے سے شیخ کی جو صحبت، ایک ایک مجلس، ایک ایک وقت اس کو وہ پیغام درس و محبت اور پیغام اخلاق دے رہا ہوتا ہے، اور جو سنت پر عمل کرنا ایک ایک چیز اس کو پیغام دے رہی ہوتی ہے. شیخ کی ایک ایک مجلس، ایک ایک وقت اس کو پیغام دے رہا ہوتا ہے. بس مرید کے ذمہ ہے وہ کیا کہ ہوشیار باش رہے. خیریت کوئی بات ہے؟ اگر فکر لگی تو جا کے دیکھ لو بھائی، پریشانی ہوگی کیونکہ آپ کی پریشانی سے ہمیں پریشانی ہوگی، اس سے بہتر جا کے دیکھ لو. تو ہوشیار باش رہے صحبت شیخ میں. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیں جب ہم حاضر ہوئے شروع میں تاکید فرماتے تھے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھا کرو تاکہ جو بات دیکھو اس کو لکھ لو، نوٹ کر لو. بعض معاملات ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں، سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی اہم اہم چیزیں ہوتی ہیں. جیسے فقیر عرض کرتا ہے نعمت کے طور پہ، میں نے فارسی نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی تھی، حضرت والا نے فرمایا لکھا کرو. اب فارسی جس نے پڑھی نا وہ کیسے لکھنا شروع کرے؟ لگا جب وہ اشعار لکھے شروع کی ڈاریاں یاد آتی ہیں تو عجیب عجیب سے کیا کیا باتیں ہیں کہ اس کو عجیب لگتا ہے دیکھتے ہوئے. لیکن اس کی برکت یہ ہوئی کہ فارسی سمجھ میں آنے لگ گئے. جہاں میں مسجد میں ہوں وہاں فارسی بات رہتے ہیں، تو جب وہ مجھ سے فارسی بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں من فارسی نمی دانا، تو ہنستے کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو. کہتا ہوں بھائی میں فارسی نہیں جانتا. کہتے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم شعر جو ایسے پڑھتے ہو. میں نے کہا بھائی یہ شعر جو ہے حضرت کی برکت ہے، یہ صحبت کا فیض ہے الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستو، بیت یہ ایک برکت کی چیز ہے، اس کا فائدہ ہے. لیکن اس سے اور فائدہ اٹھائے وہ یہ کہ کام کرے، کیونکہ اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے، عالی ہمتی ملتی ہے صحبت شیخ سے، بیت سے. تو اب اس ہمت کو استعمال تو کرنا ہے کہ نہیں؟ اب یہ جہاز ہے، جہاز کو پیٹرول مل گیا، جہاز کو پیٹرول مل گیا، اب اس کا سارا سب کچھ کام پورا ہے. جلدی سے پائلٹ کے حوالے کرے کہ ہمارے بھی روح کے جہاز کو اڑا دیے، کہ ہم نے شیر پڑھتے ہوئے اڑتے ہوئے جائے، کہ جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر. اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے، ایسا ہمارا حال ہو. تو حضرت والا نے فرمایا کہ پھر حضرت پھلپوری نے فرمایا اور دوسرا میرا امتحان ہوا. فرمایا میرے دو امتحان ہوئے، ایک امتحان تو یہ ہوا کہ بیعت میں حضرت والا حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مرشد نے مجھ سے بیعت کے دوران فرمایا. دادا پہلے بزرگ تھے، وہ یہ بیعت میں الفاظ ہی کہتے بھی تھے کہ میں بیعت ہوتا ہوں اپنا شیخ اپنا نام لیتا تھا اور مرید وہ نام لیتا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت والا فرماتے تھے میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، قادریہ میں. ہمارے پیارے شیخ بھی حضرت مولانا شاہ کی محمد مدد صاحب، حضرت والا دعوت برکاتہم کا بھی یہی مزاج ہے کہ حضرت اس طرح فرماتے ہیں کہ سلسلے میں داخل ہوتا ہوں. تو پہلے بزرگ ایسا کرتے تھے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لگا ہونا وہ اسی پر ہے، یہ بھی حضرات کی توازو ہے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ فرمایا کہ کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو حضرت والا شاہ عبد الرحمٰن پھولپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، توفیق دی. میں نے کہا کہ میں بیعت ہوتا ہوں مجدد الملت حکیم الامت حضرت والا حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر. حضرت فرماتے کہ یہ بات فرما کر حضرت پھولپوری رونے لگے
اور روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اگر میں کہہ دیتا شیخ نے جس طرح فرمایا وہ تو تواضع تھی، اللہ والا اپنے آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ حضرت اقدس اور دامت برکاتہ ہوں، وہ یہ تھوڑی فرمائے گا، فرمایا جب کہا کہ وہ تو ایک اپنا نام ہی لے گا، تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں نے اس طرح کہا، ورنہ حضرت تھانوی فرماتے کتنا پیٹ بھر کے جاہل ہے، یہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت پھلکوری نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ ہے ادب کی تعلیم، سبحان اللہ، اور ادب اتنی بڑی چیز ہے، یہ رستہ تہ ہی ادب سے ہوتا ہے، یہ رستہ تہ ہی ادب سے ہوتا ہے، اور ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے ادب پر جو اجر رکھا، کیا فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پاس جو لوگ غضِ صوت کرتے ہیں یعنی اپنی آواز کو پس کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے، تقوا کے لیے جن کے قلوب کو چن لیا، خالص فرما دیا، تو غضِ صوت صرف آواز کو پس کرنا، آواز آہستہ کرنا، ایسی کون سا عمل تھا کہ جس پر تقوی کا انعام عظیم مل رہا ہے، جو کہ قرب و بندگی کے مقامات کو طے کراتا ہے، تقوی جو کہ انتہائی مقام ہے بندگی کا، اور سب آواز پست کرنے پر، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غض صوت یعنی آواز کو جو پست کر رہا ہے، اپنا والیوم جو کم کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ دل میں ادب موجود ہے، لہذا وہ غض صوت اس کی جو وجہ ہے وہ ادب ہے، لہذا چونکہ دل میں ادب موجود ہے، لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دل کو عطا فرمایا، لیکن چونکہ غض صوت ادب کو پہچان، کیونکہ دل کی چیز ہے نا، اب دل کی چیز کو کیسے پہچانتے ہیں، لہذا غض صوت کو ادب کا قائم مقام بنا دیا، اس لیے دیکھیں غض صوت جو کہ ایک ظاہری عمل تھا، زبان کا ایک عمل تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قلب کو ایک تقوی کی نعمت عطا فرمائی، کیونکہ ادب چونکہ دل میں تھا، لہذا ادب کے بدلے میں جو انعام تھا تقوی، وہ بھی دل کو عطا فرمایا، کیونکہ دل کی چیز دل کو مل گئی، اور پہچاننا مشکل تھا، لہذا یہ جو ظاہری طور پر یہ جو آواز کو پس کر رہا ہے، یہ ادب کی وجہ سے ہے جو کہ تمہارے دل میں ہے، اور دل کے بدلے تم دل ہی میں انعام لے لو، اور بے ادبی اتنی بڑی چیز ہے کہ بے ادبی پر جو سزا ہے یہ وہی سزا ہے جو کفر پر ہے، اور کفر کی سزا کیا ہے، حبوط عمل، یعنی تمام اعمال ناکارا ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، کارت جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور بے ادبی پر یہی ہے ایک سزا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ تمہارا حبوط عمل ہوگا، تمہارا اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، پتا بھی نہ چلے گا، ایسی بے ادبی اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے، مثل مشہور ہے نا، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب، اس پر حضرت فرماتے تھے، بد ادب بد نصیب، یعنی جو ادب کرے گا اس کے نصیب بنیں گے، نصیبے والا ہوگا، اور جو ادب نہیں ہوگا بس بے نصیب ہے وہ، اور جو ظالم بد ادبی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بد نصیب بنے گا، اس لیے ادب کی توفیق بڑی نعمت کی چیز ہے، اور اس کا خلاصہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کیا ہے، کہ راحت رسانی، کیا نام ہے، راحت رسانی، راحت پہنچانا، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ راحت پہنچائے، اور اس میں شیخ ہی نہیں، اپنے ماں باپ بھی ہیں، اپنے دوست احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یہ تمام اس میں آتے ہیں، استاد بھی اس میں شامل ہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں کا بھی ادب ہے، لو جناب، وہ کیوں، وہ کیسے، ان کے حقوق کی ادائیگی، جیسے غصہ آیا کہ بیوی کو میں کچھ کہوں، غلطی بھی ہے اس کی، لیکن اسے اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، سبحان اللہ. اور یہ بھی اچھے اخلاق میں سے، جب کبھی معافی مانگے کوئی تو معاف کر دینا، اور جلد معاف کر دینا، یہ تو اخلاق عالیہ میں سے، کہ معاف کرنے میں تاخیر نہ کرے. یہ نہ کہے اب مجھے شکل مت دکھانا بس، ٹھیک ہے معاف تو کر دیا، نہیں، وسعت ظرفی پیدا کرے، اپنے اندر ظرف بڑا بنائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کا ظرف بڑا نہیں ہوتا، ایسے شخص دین کا کام بھی نہ ہوگا. فرماتے تھے اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بہت بڑا ہے، اس کے دین کا کام کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، جس کو وسعت ظرفی بولتے ہیں، بڑا دل ہو، اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لہذا ان کی غلطی کو معاف کرے. لہذا اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ معافی مانگی معاف کر دے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، ہمارے اکثر یہ خبر آتی ہے اخباروں میں بھی کہ یا سنتے رہتے ہیں، فلاں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا. یہ خبر ہوتی ہے نا کہ فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا. تو یاد رکھیے گا، شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگرچہ وہ گھر سے نکال دیا، آگ تو بھی کر دیا اس نے، لیکن شرعی طور پر وہ وارث ہے، اس کو حصہ ملے گا جائیداد میں. لہذا اگر کسی کا وراثت میں یہ معاملہ ہو کہ اگر کسی بیٹے کو آگ کر دیا یا کسی بیٹی کو کر دیا، اب اس کے بعد وہ اس کا حصے آیا، اس کو حصے میں شامل نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا سارے جو وارثین ہیں وہ گناہگار ہوں گے. اور اسی طریقے سے کسی کی وراثت کا مال، مثلا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سے اس چیز کو سمجھیں. حضرت والا کے ایک پیر بھائی تھے، حبیب الحسن شیروانی صاحب، حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت کی بہت خاص دوستی تھی ان سے، وہ نواب تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا ہندوستان میں، تو حضرت نے رابطہ کیا ان کے گھر میں، اور فرمایا کہ ان کی کچھ امانت حضرت والا کے پاس تھی، تو وہاں سے ایک ان کے رشتہ دار آئے جو کہ وہاں کے ایک بڑے عہدے پر تھے. جب وہاں آئے تو حضرت کے پاس کچھ ایسی رقم بھی تھی ان کی جو یہاں کسی کام میں لگی ہوئی تھی، وہ اس کا حضرت ہی کو صرف پتا تھا. تو حضرت نے وہ رقم بھی ان کے حوالے کی، اور ناظم آباد میں ایک جگہ تھی جہاں پر حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلینک تھی، وہ بلڈنگ بھی حبیب الحسن صاحب شیروانی کی تھی. وہ تمام چیزیں وہ جو صاحب تھے عہدیدار، ان کے حوالے کی پورا حساب کتاب لکھ کر. تو وہ صاحب نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے لوگوں کی جیسے یہ دنیا قائم ہے کہ اتنا حساب کتاب رکھا. سبحان اللہ. اس سے آپ سوچے کہ وارث کا کتنا حق ہے، وارث کے مال کا کتنا حق ہے کہ اس کی ایک سوئی کی بھی حفاظت کرے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب حضرت کا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب حضرت نے معلوم کیا تو پتہ چلا وراثت تقسیم نہیں اور وہ چلی آ رہی ہے سلسلے سے، تو حضرت نے پورا تمام جب سے وراثت کا معاملہ تھا تقسیم فرمایا، یہاں تک کہ بعضوں کو آنا دودھ پیسے پیسے بھی ملے، اور حضرت نے ایک ایک کو وہ روپیہ پیسہ پہنچایا. یہ وراثت ایسی چیز ہے. لہذا ہماری دینداری اس میں بھی یہ بات شامل ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وارث کا مال ہڑپ کر جائیں اور ساتھ میں یہ شعر پڑھتے رہیں کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، ایسا نہ ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تاکید کی کہ ادب میں یہ بات بھی شامل ہے، حقوق کی ادائیگی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس لیے شیخ کا ادب، وہ جو فرمایا حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی، اور دوسری بات سنائی، فرمایا کہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو خطوط حوالے کیے اور فرمایا کہ 10 بجے مجھے دے دینا. اب حضرت فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا، ایک عاشقانہ مزاج تھا، بازوں کا مزاج ہوتا ہے، لہٰذا حضرت کو جو ہے کوئی کام یاد کرانا پڑتا تھا، لیکن اپنے شیخ کے ادب میں
ٹھیک 10 بجے, یہ نہیں کہ صاحب میں بھول گیا تھا اچھا لیٹ, نہیں ٹھیک 10 بجے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لفافہ حوالے کیا تو ایسا لگا کہ میرے سر سے پہاڑ اتر گیا. اور ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں, ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے, فرمایا کہ حضرت تھانوی حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی نیند ایسی تھی, حضرت فرماتے تھے نیند ایسی تھی کہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ سوئے پھر اللہ اللہ کہہ کر جاگتے اور پھر کروٹ بدلتے پھر سوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ صبح فرمایا کہ مولوی عبد الغنی رات بھر تم عرش ہلاتے رہے. وہ جو حقیقت حضرت تھانوی کی چارپائی کے ساتھ ہی زمین پر ہی حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ وہی لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت کی جو چونکہ عادت تھی تو وہی فرمایا, ہنس کر فرمایا کہ رات بھر تم عرش ہلاتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے اپنے بڑوں کا, اور پورا کامل ادب ہم سب کو با ادب بنا دے, اور یہاں کے فیض سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا.